الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ ہفتے بات اس پر چلی تھی ہجرت کے متعلق کہ اسلامی سال یہ سن ہجری سے شروع ہوتا ہے اور ان سالوں کی شروع کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے. بات یہ چل رہی تھی کہ سال جب بدلتا ہے تو ہر لوگ اپنے اکاؤنٹ اور اپنے بزنس کا, اپنے کام کاج کا حساب کرتے ہیں. ایک سال ختم ہوا, نیا سال شروع ہو گیا اور تقریباً اس کا بھی آج نواں دن ہے. ہماری زندگی میں ہم کیا چینجز لاتے ہیں اسلامی اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, اعمال صالحہ کے اعتبار سے. ہجرت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چینجز لائیں, زندگی جس رخ پر ہے اس کو بدلنا, یہ ایک سبق ہے ہجرت کا. حدیث پاک میں نے عرض کی تھی, العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. حرج کہتے ہیں ایسا وقت جو فتنہ اور فساد کا ہو. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا صحابہ نے, مل حرج یا رسول اللہ, حرج کیا ہے چھوٹی ہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحرج القتل والقتال. قتل و قتال کے اندر, فتنہ اور فساد کے زمانے میں انسان کا دین پر قائم رہنا, دین کی طرف آگے بڑھنا, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے میری طرف ہجرت کرنے والا. جیسے لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اسی طرح اس کا ثواب یہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہتے ہوئے اس پر آپ توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں, تو اس سے زندگی کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر ایک موڑ آئے گا. نیا موڑ ہم نے لانا ہے, نیا چینج لانا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے. اصلی حالت سے اپنی زندگی کو بدلنا کفر ہے, سو کفر سے بدل کر لانا ایمان کی طرف, شکر کی طرف. بدعات اور خرافات ہیں تو اس سے زندگی کو لانا سنتوں کی طرف, سنتوں پر اپنے آپ کو جمانا, ہمارے گھر والوں کو جمانا اور پھر اس کی دعوت دینا, یہ ہم پر ضروری ہے. گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو سنن جو ہمارے ورقوں کے اندر ہیں, ہماری کتابوں کے اندر ہیں, ہمارے گھروں کی الماریوں میں اگر وہ کتاب ہے تو وہاں سے نکل کر ہماری زندگی میں آئے, اور اسی لیے اس کا مذاکرہ کرنا روزانہ, اس کی تعلیم کرنا گھروں کے اندر. بہت سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ گھر کی تعلیم کا ثبوت کہاں سے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو بھی اس کا مکلف بنایا تھا. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کے گھر والیوں, اپنے گھروں میں اللہ کا اور اللہ کی سنتوں کا تذکرہ کرو. تو کتابیں ہیں الحمدللہ, اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں احادیث کی تو احادیث روزانہ دو تین پڑھی جائے. الحمدللہ آپ تو تشریح کے ساتھ موجود ہیں, دیکھ لیا جائے کہ بھئی اس کا مؤلف کون ہے, اس کا مصنف کون ہے. ہم ان احادیث کے ماننے میں بھی آزاد نہیں ہیں, ہم ان احادیث کے ماننے میں مکلف ہیں اس طریقے کے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اور بہت سی حدیثیں اس پر دال ہیں. اسی لیے جو لوگ ڈکشنری سے قرآن کو سمجھنے گئے یا جن لوگوں نے ڈکشنری سے سنن کو سمجھنا چاہا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے. انہوں نے نماز کا معنی لے لیا صرف دعا کرنا, تو ایک معنی ضرور ہے دعا کا ڈکشنری کے اندر صرف دعا کرنا, لیکن دعا سب کچھ نہیں ہے. نماز کا ایک میتھڈ ہے, نماز کا ایک طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ہمیں بتلایا ہے, اور آپ نے پھر ہمیں فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. آپ کا قیام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, آپ کا رکوع میں جانا رکوع کا طریقہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, آپ کا سجدہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, آپ کا قعدہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. جب وہ نماز ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم فصل فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ جو نماز ہی نہیں ہے. اس صاحب نے جلدی جلدی نماز پڑھی, ابھی رکوع سے اٹھے نہیں, قیام بھی نہیں کیا اور چلے گئے سیدھے سجدے کے اندر. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے نہیں آپ صحیح, یا سجدہ آپ نے صحیح نہیں کیا. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو نواقض صلات میں سے ہیں, یا نماز کم از کم اس سے ناقص رہتی ہیں. ہماری نمازیں اس طرز پر آ جائیں جو طرز ہمارے نبی نے ہمیں دکھلایا ہے. اس نے دوسری مرتبہ نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا قم فصل فإنک لم تصل, کھڑے ہو جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے تیسری مرتبہ پڑھی, آپ نے پھر منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ اس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو کہ ہر عضو پر پانی صحیح طور پر پہنچ جائے, کوئی عضو خشک نہ رہنے پائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیام کرو, تکبیر تحریمہ کہو, اس طرح تکبیر تحریمہ تم نے کہنا ہے, پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے, پھر اقرا ما تیسر من القرآن, قرآن کریم سے جو چیز آسان ہے اس کو پڑھو. دیکھو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھو, آپ نے اس سے یہ فرمایا اقرا ما تیسر من القرآن, قرآن کریم سے جو آسان ہے وہ پڑھو. یہیں سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے مسئلہ نکال لیا کہ سورۃ الفاتحہ فرض نہیں ہے لیکن چونکہ حضور کا عمل ہے یہ واجب ہے. رہی بات یہ ان روایتوں کی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, تو وہاں اس کا یہ جواب دیا گیا کہ یہاں جو لا ہے یہ کمال نفی کے لیے ہے کہ اگر کسی آدمی نے سورۃ الفاتحہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز ہی نہیں ہوئی, لیکن بھولے سے چھوٹ گئی تو دوسرے ائمہ کے یہاں اس کی نماز نہیں ہوگی, لیکن حنفیہ کے یہاں اگر وہ سجدہ سہو کر لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. یہاں سے امام صاحب نے ایک مسئلہ نکال لیا کہ مطلق قرأت یہ فرض ہے, سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے اور سورۃ کا ملانا واجب ہے. بہرحال یہ ایک فقہی بحث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع کا طریقہ بتلایا کہ دیکھو رکوع اس طرح کرتے ہیں, پھر آپ کا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. اور اطمینان کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ رکوع کرتے ہیں یا رکوع سے کھڑا ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں سے پھر بیٹھتے ہیں, تو ان تمام چیزوں میں کم از کم آپ کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ اپنی جگہوں پر آ جائیں, اس کو کہتے ہیں اطمینان. بدن کے ہر عضو کا اپنی جگہ پر آ جانا یہ ہے اطمینان. اور اطمینان فی الصلاۃ بعض ائمہ کے یہاں فرض ہے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں واجب ہے. ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز بھی صحیح طور پر پڑھیں. ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو قیام بھی صحیح نہیں کرتے, نہ رکوع صحیح کرتے ہیں, نہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتے اور چلے جاتے ہیں, آدھا کھڑے ہو کر وہیں سے گئے سجدے کے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس سے نماز ناقض رہتی ہیں, اور بعض ائمہ کے یہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ قم فصل فإنک لم تصلی, اس طرح بھی نماز پڑھنا کوئی نماز پڑھنا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں نہیں آتی تو ہم سیکھیں. بات یہ ہے کہ بھائی ہم کیسے سیکھیں, ہم نے تو اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہ گنوا دیا ہے جہالت کے اندر. اب ہم مدرسہ جا نہیں سکتے, ہم مکاتب میں جا نہیں سکتے, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. تو میرے عزیز, اللہ نے اس زمانے میں تم لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے کہ بھائی یہ جماعت میں چلے جاؤ تو وہاں آپ کی نمازیں بھی صحیح ہو جائیں گی, آپ کی ثنا صحیح ہو جائے گی, آپ کی سورۃ الفاتحہ صحیح ہو جائے گی, آپ کے نماز کے ارکان صحیح ہو جائیں گے. آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے تو وہاں قرآن صحیح پڑھنا آ جائے گا, دین کی ایک طلب پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر. اور یہ راستہ اسی لیے نکالا گیا ہے کہ دین کی طلب پیدا ہو ان لوگوں کے اندر جو اپنی زندگیوں سے دور رہے. گھر پر رہ کر نہیں سیکھ سکتے تو ساتھی مل جائیں گے آپ کو ایسے, انشاءاللہ وہ سکھا دیں گے, یا کم از کم مسجد کے اندر چلے آؤ, کسی عالم سے کہو کہ بھائی میری نماز ذرا دیکھ لو میری نماز صحیح ہے یا نہیں. دین کے سمجھنے میں ہم کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ بہرحال صحابہ کرام نے قرآن کو سکھایا 40 سال کے بعد، 40 بار حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہے 38 سال، سب بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی. اور آج اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے دوسری کمیونٹی سے تو وہ اتنا یعنی اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں دین کو سیکھوں، میں اپنی نماز کو صحیح کر لوں. اور ہم ہیں کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، علم میں شرم، جو آدمی شرماتا ہے وہ علم محسوس نہیں کر سکتا، یاد رکھ. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے. بہرحال یہ ایک نیا سال شروع ہوا ہے، اور جس کو ہم محرم سے تعبیر کرتے ہیں، محرم سے شروع ہوتا ہے. اور اس ماہ کے اندر جو سب سے بہترین دن ہے، بڑا دن ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ویقولون، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ھذا یوم عظیم، یہ ایک بڑا دن ہے. بڑا دن کیوں؟ انج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ جل شانہ نے اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی فرعون سے، اور فرعون کے ظلم سے، اور فرعون کی قوم سے. وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اللہ جل شانہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا ہے اس دین کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم نے شکریہ میں اس روزے کو رکھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، ہم بھی روزہ رکھیں گے. نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی قوم سے زیادہ حقدار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان کی فرضیت نازل نہیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوم عاشورہ کے رکھنے کا ہمیشہ حکم فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ان روزوں میں سے تھا جو فرض ہیں، جو فرض تھے. جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، اب یہ روزہ سنت اور نوافل کے درجے میں آ گیا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع مع العاشر، اگر میں باقی رہا یعنی میری زندگی رہی تو میں ضرور بھی ضرور 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھوں گا. یہ ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الصوم میں نقل فرمایا ہے، اور وہاں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لئن بقیت الی قابل، قابل معنی آنے والے سال، بقیتوں کے معنی اگر میں باقی رہا یعنی میری زندگی نے میرا ساتھ دیا، میں باقی رہا، میری زندگی باقی رہی، لأصومن التاسع، میں ضرور بھی ضرور 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. دوسری ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا، سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ وخالف الیہودا، آپ نے فرمایا اس سے پہلے ایک روزہ رکھو، یعنی 10ویں محرم سے پہلے ایک روزہ رکھو یا 10ویں محرم کے بعد کا روزہ رکھو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے یہ ایک ممتاز رہے دوسری کمیونٹی سے، دین اسلام دوسرے ادیان سے مختلف رہے. اس لیے وہاں یہ فرمایا گیا کہ جو یہود ہیں وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھو. دوسری ایک حدیث ہیں یوم عاشورہ کے متعلق ابن ماجہ میں ہیں، یہی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر بھی، لیکن اس میں الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع مع العاشر، یعنی نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا دسویں کے ساتھ، تو یہ ان دنوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آئندہ کل کا روزہ رکھیں، آئندہ کل دسویں محرم ہے اور اس دن کو ہم نے کوئی ماتم کا دن نہیں بنانا ہے، اسلام میں ماتم نہیں ہے، یاد رکھو اسلام میں ماتم کی جگہ صبر ہے، اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، مصائب آ رہے ہیں ہم پر تو قرآن نے ہمیں دو راستے دکھلائے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کیا، امت کو اور اس طرح حضرت حمزہ کا جو حشر کیا ہے ہندہ نے کہ ان کے کلیجے کو چبا کر ان کے کلیجے کو نکال کر وہ چبا گئی تھی، اور یہ کہا تھا اس نے کہ ان کے کانوں کو کاٹ کر اور ناک کو کاٹ کر اس کا ہاتھ بنائے گی، یہ ان کے ناش کے ساتھ حشر ہوا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے ہیں لیکن آپ نے کوئی کمپلین نہیں کی، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا اس پر آپ راضی رہے، یہ حضور کی سنت ہے، یاد رکھو اسلام میں ماتم کچھ نہیں ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، انہوں نے کربلا کے میدان میں جس ثابت قدمی کے ساتھ وہ دین پر جمے رہے اور وہاں پر بھی اپنے دشمنوں سے انہوں نے یہ اجازت مانگی ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اور وہاں ایک ایسی نماز ادا کر کے دکھلا گئے جو پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اگر شکایت کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، صبر کا جو دامن ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹنا ہے، اور اسی طرح کے حالات آتے رہیں گے، امت پر اس طرح کے حالات آتے رہیں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن اور مٹ جائے گی اے ستمگر تیری ہستی ایک دن، ظلم ہمیشہ نہیں رہا ہے، صبر والے ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، آج کوئی نہیں جانتا حضرت حسین کے دشمنان کو لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو سب جانتے ہیں، ان کے نام آباد ہیں، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ان حالات میں بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، دین پر قائم رہتے ہیں، دین کے دامن کو نہیں چھوڑتے، اللہ جل شانہ ان کے ناموں کو بعد میں بھی آباد رکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دیکھو صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کے نام اب بھی موجود ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو ہم احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، صحابیات کے نام آتے ہیں، تابعین کے نام آتے ہیں، محدثین کے نام آتے ہیں، جن لوگوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی ہیں ان کے نام آتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تل جاتے ہیں، آخر کیا بات ہے، اللہ جل شانہ نے آج بھی ان لوگوں کو زندہ رکھا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ جابر کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا جابر کی روح کو سبز پرندے کے اندر اللہ نے ڈال کر پوری جنت کی سیر کروائی، اور پھر وہ روح اسی قندیل میں چلی گئی جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہے. صحیح حدیث ہے. ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان حالات پر لائیں. اگر حالات ہیں ہمارے ارد گرد, ہمارے اوپر ایسے حالات تو نہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں آئے. ہم تو اگر کوئی خوشی بھی ظاہر کرتے ہیں تو دین کے احکام ہم سے ٹوٹتے ہیں. ہم کوئی ریلی نکالتے ہیں تو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں. یہ کیا ریلیاں ہوئیں, یہ کیا پروٹیسٹ ہوا کہ جس میں ہم دین کو چھوڑ دیں, دین کے ایک بڑے جز کو چھوڑ دیں. ہم نے ان واقعات سے سبق لینا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر نماز کو نہیں چھوڑا. 3 دن سے پانی ان پر بند ہے. ہم پر ایسے حالات تو نہیں آئے جو ان پر آئے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز کو چھوڑتے ہیں, دین کے حکموں کو چھوڑتے ہیں. وہ تو یہ سبق ہمیں دے کر گئے کہ ایسے حالات میں بھی ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا ہے, قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑنا ہے, صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اہل بیت نے جس صبر کا مظاہرہ وہاں کیا کہ انہوں نے رو کر کوئی کمپلین نہیں کی. اگر انہوں نے اپنی کمپلین کی ہے تو اللہ سے کی ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, کون ہے جو پریشان حال انسان کی یا عورت کی کمپلین کو سننے والا ہے. ایک عورت شکایت کرتی ہے اپنی, اللہ جل شانو نے حضرت خولہ کی شکایت کا ذکر کیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کر شکایت کی ہے اپنے شوہر کے متعلق. قد سمع اللہ جل شانو فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کی آواز کو عرش پر سن لیا. ہم اپنی شکایتوں کا مرکز اللہ کی بارگاہ کو رکھیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا کی بارگاہوں کے اندر اور کورٹ کے اندر اپنے معاملے لے جانے سے ہمارا حل نہیں ہے. ہمارے معاملے کو سپرد کرو اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف. یہی سبق ہے کربلا کا. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شان ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شان ہو ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں, امت کے حالات کو استوار فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.